بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت ہے، لہٰذا اس کا اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو کہ شاید تم پر رحم کیا جائے۔ یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب خدا تو ہم سے پہلے دو جماعتوں پر نازل ہوئی تھی اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ ہمارے اوپر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اب تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل اور ہدایت و رحمت آ چکی ہے، پھر اس کے بعد اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے اور ان سے اعراض کرے؟ عنقریب ہم اپنی نشانیوں سے اعراض کرنے والوں پر بدترین عذاب نازل کریں گے کہ وہ ہماری آیتوں سے اعراض کرنے والے اور روکنے والے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 155 سے 157 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب ہاشم روغنی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلامی تاریخ، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ نیم نگاہ، جی ہاں سامعین، پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور نیم نگاہ میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی کا نئے شمسی سال کے پہلے دن عوام سے ٹی وی خطاب۔ ایران کے صدارتی انتخابات کے خلاف امریکہ، اسرائیل اور ان سے وابستہ خفیہ ایجنسیوں کی سازشوں کا آغاز۔ بر صغیر میں کورونا کے پھیلاؤ میں شدت، ہندوستان میں 24 گھنٹے میں 44,000 اور پاکستان میں 3,500 سے زائد نئے کورونا مریضوں کا اندراج۔ یمن کے دارالحکومت سنا پر جارے سعودی اتحاد کی بمباری اور معارف سیکٹر پر یمنی افواج کی کامیاب کاروائیاں، جارے سعودی اتحاد کے فوجیوں کا فرار۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے پیداوار کے شعبے میں رکاوٹوں اور موانع کو برطرف کرنے پر تاکید کرتے ہوئے فرمایا، اگر عوام میں خریدنے کی قدرت بڑھ جائے تو اس سے پیداوار میں مدد مل سکتی ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی ہر سال نئے سال کے آغاز میں مشہد مقدس کا سفر کرتے تھے اور حرم رضوی میں زائرین اور مجاورین کے اجتماع سے خطاب کرتے تھے، لیکن کورونا وائرس اور طبی دستورات کی رعایت کی وجہ سے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی یہ سفر انجام پذیر نہیں ہو سکا۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے نئے شمسی سال کے پہلے دن عوام سے ٹی وی چینلوں پر براہ راست خطاب میں نئے سال کے شعار کو بھی پیداوار کا شعار قرار دیتے ہوئے فرمایا، نئے سال میں پیداوار کے ساتھ پشت پناہی اور موانع کو برطرف کرنے پر زور دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، پیداوار سے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے مواقع ملیں گے، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کے خلاف امریکہ کے اقتصادی محاصرے کو اقتصادی دہشت گردی اور ظالمانہ اقدام قرار دیتے ہوئے فرمایا، طبی اور غذائی اشیاء پر پابندی سنگین جرم ہے، امریکہ دنیا میں سنگین جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، ہم نے امریکہ کی پابندیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے لیکن بعض ممالک میں ایسا کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دشمن کی اقتصادی پابندیوں کے فوائد کی طرف بے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ایران نے امریکی پابندیوں کو فرصت میں تبدیل کر دیا ہے اور ایران بہت سے شعبوں میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے۔ ہمارے جوانوں نے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہم بہت سے شعبوں میں غیر ملکی مصنوعات کی درآمد کے سلسلے میں بے نیاز ہو گئے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے صدارتی انتخابات کو اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے فرمایا، صدارتی انتخابات کے بیرونی اور اندرونی اثرات ہیں، داخلی سطح پر تازہ نفس کابینہ کی تشکیل اہمیت کی حامل ہے، جبکہ بیرونی سطح پر بھی قوائے مجریہ قومی اقتدار کا مظہر ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ان سے وابستہ خفیہ ایجنسیوں نے ایران کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کا سلسلہ ابھی سے سوشل میڈیا پر شروع کر دیا ہے، جبکہ ہمیں بھی سوشل میڈیا پر دشمن کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا، ایران کے خلاف امریکہ کے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے۔ ایران کو کمزور کرنے کے لیے یہ پالیسی امریکہ کے سابق احمق صدر نے وضع کی تھی۔ اس نے امریکہ کو بھی عالمی سطح پر رسوا کیا اور خود بھی صدارتی انتخابات میں شکست سے دوچار ہو گئے، جبکہ ایران آج بھی استقامت کے ساتھ کھڑا ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے فرمایا، ہم نے مشترکہ ایٹمی معاہدے میں جلد بازی اور اجلت سے کام لیا، ہم نے عملی اقدامات انجام دیے، جبکہ امریکہ اور یورپ کے وعدے صرف کاغذ تک محدود رہے۔ ہم نے اپنے وعدوں پر عمل کیا اور انہوں نے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا۔ ایران کے ساتھ امریکہ کی رفتار غلطی اور اشتباہ پر مبنی ہے۔ امریکہ خطے کے مسائل میں بھی غلط راستے پر گامزن ہے۔ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی حمایت، امریکہ کی شام میں فوجی موجودگی، یمن پر مسلط کردہ جنگ میں امریکہ کی طرف سے سعودی عرب کی حمایت بھی امریکہ کے غلط اور اشتباہی اقدامات کا حصہ ہے۔ امریکہ کو علاقائی اور عالمی سطح پر شکست سے دوچار ہونا پڑے گا اور ایران قدرت اور طاقت کے ساتھ اپنے اعلی اہداف کی سمت رواں دواں رہے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے نوروزی تمدن کے حامل ممالک کے سربراہوں کو عید نوروز کی مبارکباد پیش کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے افغانستان، پاکستان، تاجکستان، آذربائیجان، ترکمنستان، آرمینیا، قزاقستان، ازبکستان، ترکی اور عراق جیسے ممالک کے سربراہوں کے نام اپنے علیحدہ علیحدہ پیغام میں عید نوروز کی مبارکباد پیش کی۔ صدر حسن روحانی نے اپنے پیغام میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ اور اس سے پیدا ہونے والے اقتصادی و سماجی مسائل کی جانب اشارہ کیا اور امید ظاہر کی کہ نئے سال میں ممالک کے درمیان زیادہ سے زیادہ تعاون اور اشتراک عمل سے کرونا کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی اور نوروز عوام کے لیے نئے دور کی نوید ثابت ہوگا اور دنیا کے تمام ممالک میں خوشحالی، برکت، صحت و سلامتی اور امن و امان بحال ہو جائے گا۔ صدر حسن روحانی نے اپنے پیغام مبارکباد میں کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہم انسان بھی فطرت کی مانند اپنی روح کو تازگی عطا کریں گے اور کاہلی و سستی کی گرد کو صاف کر کے فکر و روح کو نشاط اور جسم کو صحت و سلامتی فراہم کریں گے۔ افغانستان میں عید نوروز کی تقریبات کے موقع پر خلیفہ رسول حضرت امام علی علیہ السلام کا علم نصب کیا گیا اور آپ کا پرچم پھہرایا گیا۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق عید نوروز کے موقع پر افغانستان کے دارالحکومت کابل اور شہر مزار شریف میں واقع مولا علی سے منسوب مزار پر حضرت علی علیہ السلام کا پرچم پھہرایا گیا اور عوام نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ افغانستان میں بھی ایرانی کی مانند عید نوروز کا جشن منایا جاتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر تیزی آ گئی، جبکہ پوری دنیا میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 12,28,00,000 سے تجاوز کر چکی اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 28,00,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 44,846 نئے کورونا مریضوں اور 197 اموات کا اندراج کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ ایک ہفتے سے کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی آ گئی اور تقریباً سبھی ریاستوں میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لیکن مہاراشٹر میں حالات زیادہ تشویشناک ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ریاست مہاراشٹر میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 13,446 نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں کورونا اپنی دوسری پیک کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ایسی حالت میں کہ ہندوستان میں 4,46,03,000 سے زائد لوگوں کو کورونا کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ پاکستان میں بھی کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے اعلان کیا کہ ملک میں کورونا ٹیسٹ میں مثبت نتائج کی شرح 8.7% ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 41,960 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3,667 کے نتائج مثبت نکلے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں مزید 44 کورونا کے مریض جان کی بازی ہار بیٹھے۔ اس دوران 2,092 کورونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ یمنی ذرائع نے رپورٹ دیا کہ معرب سے سعودی اتحاد کی فوجوں نے فرار شروع کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ یمن کے دارالحکومت سنا پر جارے سعودی اتحاد کے ہوائی حملے کی بھی خبر ہے۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے اتوار کی صبح یمن کے دارالحکومت سنا کو وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنایا۔ المسیرہ ٹی وی نے اعلان کیا کہ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صنعاء کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور اس شہر کے دیگر دو علاقوں پر وحشیانہ حملے کیے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی نے بتایا کہ آخری اطلاع ملنے تک دارالحکومت صنعاء پر جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کی پروازیں بدستور جاری تھیں۔ ابھی تک سعودی اتحاد کے ان حملوں میں ہونے والے جانی و مالی نقصانات کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے۔ دنیا سنا یمن کی سیاسی کونسل کے رکن سلطان السامی نے اعلان کیا کہ صوبہ مارب کی آزادی کے بعد یمن کی مسلح افواج کا اگلا ہدف شبوہ اور حضرموت صوبے ہوں گے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سلطان السامی نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج کی پیش قدمی کے باعث سعودی عرب کے فوجیوں نے صوبہ مارب سے پسپا اختیار کر لیا اور دور دراز علاقوں کی جانب فرار کر گئے ہیں۔ السامی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سعودی عرب کو جنگ میں امریکہ نے پھنسایا ہے کہا کہ مسلح افواج نے سعودی عرب کے اندر سینکڑوں حساس علاقوں کی نشاندہی کی ہے جنہیں ملک پر حملہ اور محاصرہ جاری رکھنے کی صورت میں نشانہ بنایا جائے گا۔ سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث سعودی عرب کے ولی عہد بن سلمان کے خلاف تادیبی کارروائی کے لیے امریکی عدالت نے سمن جاری کر دیا۔ عربی 21 کی رپورٹ کے مطابق سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث سعودی عرب کے ولی عہد بن سلمان کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کے لیے امریکی شہر کولمبیا کی عدالت نے سمن میں سعودی صحافی جمال خاشقجی کے اغوا، بے ہوش کرنے اور تشدد کرنے کا ذکر کیا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ کے قومی انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کی جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی حکومت کے مخالف صحافی جمال خاشقجی کو گرفتار یا قتل کرنے کا حکم خود سعودی ولی عہد بن سلمان نے دیا تھا۔ عراق کے صوبہ صلاح الدین میں دہشت گرد امریکی فوج کے ایک لاجسٹک کاروان پر حملہ کیا گیا ہے۔ عراق کی سابرین نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دہشت گرد امریکی فوج کے اس لاجسٹک کاروان کو اس وقت سڑک کے کنارے نصب بم کے ذریعے حملے کا نشانہ بنایا گیا جب وہ صوبہ صلاح الدین کے اوجا علاقے سے گزر رہا تھا۔ سابرین نیوز چینل نے ابھی اس واقعے کی تفصیلات اور اس میں ہونے والے جانی نقصانات کی تفصیل نہیں بتائی ہے۔ جرمنی کے شہر کاسل میں کورونا کے باعث نافذ ہونے والی پابندیوں اور پروٹوکول کے خلاف ہونے والا عوامی مظاہرہ پولیس تشدد کا شکار ہو گیا۔ ارنا کے رپورٹ کے مطابق پولیس نے مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے مرچ گیس اور واٹر کینن اور لاٹھی ڈنڈوں کا استعمال کیا۔ پولیس نے متعدد مظاہرین کی گرفتاری کی خبر دی، تاہم تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے سیاسی تبصرہ۔ جو بائیڈن کے انتخابی وعدوں کے باوجود حکومت امریکہ نے 15,000 سے زیادہ بچوں کو کسی سرپرست کے بغیر سرحدی حراست گاہوں میں قید کر رکھا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اٹلانٹا شہر کی اہم شاہراہوں پر مارچ کرنے والوں نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر ہم وائرس نہیں اور ایشیائی نسل کے لوگوں کے خلاف نفرت بند کرو جیسے نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے ریاستی اسمبلی کے سامنے علامتی دھرنا بھی دیا جس سے شہری اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ یاد رہے کہ امریکی ذرائع ابلاغ نے منگل کے روز مغربی جارجیا میں 3 مختلف مقامات پر فائرنگ اور کم سے کم 8 افراد کے مارے جانے کی خبریں جاری کی تھیں جن میں سے 6 ایشیائی نژاد امریکی تھے۔ خبروں کے مطابق ان افراد کا قتل ایسے وقت میں ہوا جب پچھلے ایک برس کے دوران کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے بہانے امریکیوں کی جانب سے ایشیائی نژاد لوگوں کے خلاف نفرت کے واقعات میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ واضح رہے کہ کورونا وائرس کا آغاز چین کے شہر ووہان سے ہوا تھا۔ امریکہ میں کورونا کے وائرس کے آغاز میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر الزام تراشی کرتے ہوئے اسے چینی وائرس یا ووہان وائرس کا نام دینے کی کوشش کی تھی جو امریکہ میں ایشیائی نژاد شہریوں کے خلاف نفرت اور تشدد کی لہر میں تبدیل ہو گئی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ میں اسلحہ کنٹرول قانون نہیں ہے جس کی وجہ سے آتشی اسلحے تک سب کو دسترس حاصل ہے۔ غیر سرکاری ادارے گن وائلنس آرکائیوز کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں دسمبر سن 2020 کے آغاز تک فائرنگ کے واقعات میں 17,400 افراد قتل جبکہ 36,000 زخمی ہو چکے تھے۔ دوسری جانب سی بی ایس نیوز نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ 15,000 سے زیادہ مہاجر بچے سرحدی حراست گاہوں میں بغیر کسی سرپرست کے قید ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 500 بچوں کو امریکی محکمہ کسٹم کے قائم کردہ سرحدی خیموں میں رکھا گیا ہے جبکہ 15,000 دیگر دوسرے حراستی مراکز میں قید ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ پچھلے 21 روز کے دوران امریکہ پہنچنے والے 500 سے زیادہ کم سن بچوں کو ان کے والدین سے الگ کر کے مخصوص حراست گاہوں میں بند کیا گیا ہے اور حکام کو توقع ہے کہ مارچ کے اختتام تک یہ تعداد 9,400 تک پہنچ جائے گی۔ سامعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ، اور اسی کے ساتھ پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا راہ پر گو
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسلامی تاریخ، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ کے اپنے پروگرام اسلامی تاریخ میں جو ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا گزشتہ ہفتے سے جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے تھا۔ بڑی عظیم زندگی ہے جناب ابو طالب کی، اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو آپ کی خدمات ہیں ان کو تاریخ ذکر کرنے سے قاصر ہے۔ البتہ یہ بھی ہے کہ تاریخ نے ظلم کیا ہے جناب ابو طالب کے حق میں، اس لیے کہ یہ محسن اسلام کہ جس کی زحمتوں کے نتیجے میں، جس کی محنتوں کے نتیجے میں اسلام ہم تک پہنچا ہے، اسلام باقی رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی رہے اور یہ اسلام ہم تک پہنچا اور پوری دنیا جو اسلام سے روشناس ہوئی وہ جناب ابو طالب کی محنتوں کا اور آپ کے احسان کا نتیجہ تھا۔ ورنہ وہیں آغاز تاریخ میں جس وقت یعنی جناب عبد المطلب اس کائنات سے جا رہے تھے، اگر کوئی امین نہ ہوتا، اگر کوئی امانت دار نہ ہوتا، اگر کوئی عبد المطلب جیسا محافظ رسالت نہ ہوتا تو وہیں پر اسلام ختم ہو جاتا، اس لیے کہ حضور کی پوری دنیا دشمن تھی۔ اس وقت قریش بھی دشمن تھے، کفار قریش دشمن تھے، یہودی دشمن تھے، سب کے سب اس یعنی اس میں موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کس طریقے سے رسول کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن یہ جناب ابو طالب کی خدمت اور جناب ابو طالب کی بصیرت تھی کہ اس ماحول میں کس طریقے سے حضور کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی اور جو ہمارا موضوع ہے وہ جناب ابو طالب کے حوالے سے ہے کہ جناب ابو طالب کا مقام اور مرتبہ کیا تھا اس زمانے میں، خاص طور پر قریش میں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ جو دو شخصیات ہیں، دو مہمان ہوں گے انشاءاللہ اسٹوڈیو میں، ہمارے ساتھ ہیں جناب مولانا محمد ذاکر ناصری صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
علیکم السلام، میں بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ دعوت دی۔
جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ اجازت دیجیے، ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین، آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ جو دوسری شخصیت ہے وہ جناب سلمان حیدر نوری صاحب ہیں جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم سلمان صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جناب سلمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جناب بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آپ پروگرام میں تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
ممنون۔
جی، بہت شکریہ۔ قبلہ، ہم آج جناب ابو طالب کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے مزید قصب فیض کریں گے، گزشتہ ہفتے بھی یہ سلسلہ تھا ہمارا، تو آپ سے ہم سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ جناب ابو طالب کا جو اس زمانے کا یعنی مشہور قبیلہ قریش تھا، اس میں کیا مقام اور مرتبہ تھا؟
جی ضرور، جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ قریش میں ایک عظیم شخصیت تھی، اور اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں زعیم مکہ یعنی زعامت مکہ جو اس زمانے میں، وہ جناب ابو طالب کے ہاتھ تھے
جی،
اور اسی طرح سید بتھا اور رئیس بنی ہاشم
جی،
گرچہ خود مالی لحاظ سے بہت ہی یعنی
بہت اچھی پوزیشن نہیں تھی، مالی
پوزیشن نہیں تھی، لیکن پھر بھی جی ان کو تاریخ میں جواد اور کریم کے حیثیت سے جو ہے آئے ہیں۔
اچھا، کمال تو قبلہ یہی ہے کہ جی انسان جو ہے وہ رئیس ہے، امیر ہے، سردار مکہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو مالی اعتبار سے جو اس معاشرے کا سب سے پست انسان ہے، تقریباً اتنا مال اس کے پاس ہے
جی جی،
ہاں تو یہی کمال ہے جو جی حکومت کے لیے اور سرداری کے لیے
جی جی جی، یعنی مالی لحاظ سے ان کی پوزیشن اتنی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان میں اتنی صفات اور اتنی خصوصیات، روحانی خصوصیات جی تھی،
بے شک،
کہ اس میں سے ایک یہ کہ کفالت رسول کو جناب عبد المطلب نے ان کے حوالے کیا،
بے شک، اسی جناب عبد المطلب نے بالکل
جی جی، جتنے بھی مناصب، جتنے بھی پوسٹ و مقام جناب عبد المطلب کو حاصل تھے
جی،
سب جو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کو حاصل تھے، اور کسی میں جرأت نہیں تھی ان کے سامنے جو ہے آ کے یعنی جی کسی کام کو ٹوکے
جی جی بالکل،
اسی لیے جب کفالت ان کے ہاتھ آ گئی، دیکھیں جی یہ تاریخ میں ایک اگر ٹائم ہے تو میں بتا
جی
دوں،
بسم اللہ،
تاریخ میں یہ آیا ہے کہ اکثر کہتے ہیں کہ مطلب جناب ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے سوال ہے
جی،
یہ ایک یہاں پہ ایک ضرور ایک نقطہ ہے، وہ جی یہ ہے کہ قریش کے اندر جو ریاست تھی، اس ریاست کو حفظ کرنا ابو طالب کے لیے بہت ضروری تھا،
بے شک،
اسی لیے روایت میں آئی ہے، روایت میں آئی ہے کہ
جی
ستر ایمان یعنی جی ایمان کو جناب ابو طالب نے پوشیدہ رکھا
جی،
واظہر الکفر،
بے شک،
تقیے کے لحاظ سے
جی جی،
کیوں؟ اس لیے کہ ریاست ان کے ہاتھ میں رہے
جی،
اور
جی
ریاست کیوں کس لیے ریاست؟ ریاست اس لیے کی تاکہ پیغمبر گرامی اسلام کی کفالت کو اپنے ہاتھ رکھ سکے،
بے شک ان کی حفاظت کر سکے.
جی جی، ریاست کے ساتھ پیغمبر کی کفالت اور کفالت کے ساتھ پیغمبر کی محافظت کر سکے.
جی جی،
اسی ریاست کو جو ہے قریش کے اندر جناب ابو طالب کے ہاتھ میں، جناب ابو طالب نے حفظ کیے ہوئے تھے.
جی
اور
جی
ایک عظیم شخصیت کفیل پیغمبر گرامی اسلام تھے.
جی بے شک، یہ بہت اچھا نقطہ آپ نے بیان کیا کہ تاریخ میں اگر یہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت یعنی محفوظ رکھا، اس کو پوشیدہ رکھا، تو اس کی علت یہ تھی کہ آپ کو ایک کفالت کرنا تھی حضور کی اور اسلام کی.
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ نے بھی اسی نقطے کی طرف توجہ کیا، یعنی مثال دی جس طرح اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا، درواقع وہ مؤمن تھے. اسی طرح جناب ابو طالب کے بارے میں بھی یہ فقرہ حدیث میں آیا ہے کہ یعنی ستر الایمان، ایمان کو جو ہے مستور و مخفی رکھا، وہ بھی کسی ایک خاص ایک اہم چیز
مقصد کے تحت،
ایک بالکل اہم مقصد کے خاطر.
بے شک،
تو اسی لیے امام علیہ السلام نے تشابہ دیا ہے اصحاب کہف کی طرح.
صحیح،
جس طرح اصحاب کہف نے ایمان کو پوشیدہ رکھا، اسی طرح جناب ابو طالب نے بھی کفار قریش کے درمیان
ایمان کو اپنے مخفی رکھا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. قبلہ ہم اپنے دوسرے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں. جناب سلمان حیدر صاحب آپ کی خدمت میں ہیں، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ دیکھیے جناب ابو طالب کی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ یہ بتائیں کہ ایک انسان کی اگر عظمت کو جاننا ہو تو اس کے لیے ملاک اور معیار کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں اور پھر جناب ابو طالب کی زندگی پر اس کو تطبیق دیجیے.
جی جناب ابو طالب علیہ السلام، ایک جو آپ نے سوال کیا اس حوالے سے، ایک کلی چیز کہ کسی بھی انسان کی بلندی، شخصیت اور مرتبے کے لیے ملاک اور معیار کیا ہونا چاہیے. تو مولا کائنات علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہ ہر انسان کی قیمت وہ چیز ہے جو اس نے اچھائی انجام دی ہے،
بے شک.
تو یعنی یہاں پہ ملاک ہوا انسان کی اچھائیاں، یہی اچھائیاں اس کے کردار بنتی ہیں اور یہی کردار پھر معاشرے کے سامنے پیش ہوتا ہے.
بالکل،
یہی اگر اس نے اعمال اچھے کیے ہیں تو کردار اچھا بنے گا،
جی،
اور اگر اس نے اعمال خراب کیے ہیں تو کردار ویسے ہی پست اور نیچا رہے گا.
جی
تو یہی جو صفات عالی ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ صفات عالی تمام کے تمام جناب ابو طالب میں نظر آتے ہیں.
جی
اور آپ میں بدرجۂ اتم و نمایاں ہیں.
صحیح،
خود دیکھیں جیسے ایک بہترین صفت انصاف پسندی اور قضاوت ہے،
بے شک.
تو جناب ابو طالب کی شخصیت کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ آپ وہ مدبر اور وہ ایسے صاحب نظر تھے کہ جب لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا تھا تو وہ ان اختلافات کو لے کر آپ کے سامنے آتے تھے.
صحیح،
اور اپنے مسئلے کو آپ کے سامنے رکھتے تھے.
جی
اور آپ بہت دور اندیشی اور تعقل و تدبر کر کے اس کا فیصلہ کرتے تھے.
صحیح،
اور اس میں شخصیت کو نہیں بلکہ حق کو معیار نظر رکھتے تھے،
بے شک
حق کو ملا کرا دیتے تھے.
جی
آنے والے فریقین میں چاہے زمین و آسمان کا فرق ہو، لیکن فیصلہ وہی کرتے تھے کہ جو حق پر ہے،
بالکل
اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے.
جی
دوسری جو ہم دیکھتے ہیں کہ غرابہ پروری یا مہمان نوازی یا دوسروں کی حمایت اور دوسروں کے تکامل کے لیے کام کرنا،
جی
جب ہم اس سلسلے کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو ورثے میں ملا ہے،
بے شک،
آپ کے والد محترم جناب عبد المطلب علیہ السلام سے.
بالکل، اور دوسری شخصیات بھی جناب ہاشم، جو ہاشم کے نام سے مشہور ہیں، یعنی ساری شخصیات اس میں ایسی ہی تھی جو غریب یعنی پرور اور یتیم
یہ
پرور.
یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے جو اسلاف ہیں ان کے،
جی
ان کے کمالات کا آئینہ ہے جناب ابو طالب علیہ السلام.
جی جزاک،
اور ان کے کمالات کی تجلیہ جو ہے آپ سے ظاہر ہوتی ہیں. تو اسی سلسلے میں کہ آپ جیسے کہ ابھی عرض ہوا تھا کہ آپ کی تجارت،
جی
آپ تاجر تھے، لیکن تجارت میں دن بے دن خسارہ ہونے کی وجہ سے آپ کی اقتصادی حالت بہت اچھی نہیں رہ گئی تھی.
صحیح،
لیکن اس کے باوجود بھی آپ جو زائرین آتے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، جو حاجی آتے تھے،
جی
ان کے اطعام اور ان کے آب و دانا کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں تھی.
بالکل،
اور آپ اس کو بطریقہ احسن انجام دیتے تھے.
جی
اور جب دیکھا کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس انتظامات کو کر سکوں، تو جناب عباس کے پاس گئے.
جی
اور جانے کے بعد ان سے قرض لیا, اور قرض لینے کے بعد یہ انتظامات کیے کہ جو زائرین خانہ خدا آ رہے ہیں وہ پیاسے نہ رہیں,
صحیح,
وہ بھوکے نہ رہیں. یعنی اتنی شدت کے ساتھ, دیکھیں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ. جب ہم آج کوئی صدقہ خیرات نکالتے ہیں تو جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد سوچتے ہیں کہ کون سا سب سے چھوٹا نوٹ ہے وہ دیا جائے.
بالکل.
لیکن یہاں جذبہ اور ایثار اور قربانی کا اور فداکاری کا جذبہ دیکھیے کتنا اعلیٰ ہے. نہیں, اگر خود پاس نہیں ہے تو قرض لے کے اس کام کو انجام دے رہے ہیں.
بالکل بالکل,
جو آپ کے ایثار اور آپ کے فداکاری کے لیے بہترین دلیل اور بہترین یہ اس طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے.
بالکل, بہت شکریہ, جزاک اللہ جناب, شکر گزار ہیں. اجازت دیجئے یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں.
شکریہ.
ناظرین, ہماری گفتگو چل رہی ہے جناب ابو طالب کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے. اسی طرح پروگرام آگے بڑھے گا, لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین, وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ رہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ, ماشاءاللہ بڑے اچھے مطالب چل رہے ہیں. آپ سے ہی جاننا چاہیں گے جناب ابو طالب کا ایک بہت بڑا تاریخ میں جو کارنامہ ثبت ہوا ہے وہ آپ کا ادبی کارنامہ ہے, اور آپ کے کافی اشعار جو ہیں وہ موجود ہیں, تاریخ میں ملتے ہیں. تو آپ سے اسی حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ شعر و شاعری میں آپ کا کیا مقام تھا, اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو آپ کے اشعار ہیں ان کی طرف آپ کچھ اشارہ فرمائیں.
جی ضرور, نبی اکرم کے بارے میں بھی اور دوسری موضوعات میں بھی جناب ابو طالب سے بہت سے اشعار,
جی,
قصیدے لامیہ, جی, اور اس کے علاوہ ہزاروں اشعار جو ہے جناب ابو طالب کے حوالے سے نقل ہوئی ہیں.
جی,
اور نہ ہی یہ بلکہ ایک, جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام اسلام نہیں لائے, ان جی کے لیے یہ شعر و اشعار اگر ابو طالب کے پڑھے جائیں تو واضح ہو جائے گا کہ ایمان ابو طالب کا درجہ کتنا تھا. دیکھیں خود ابو طالب ارشاد فرما رہے ہیں ان اشعار,
جی,
انت الامین امین اللہ لا کذب.
اللہ اکبر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم, نبی اکرم سے مخاطب ہو کے,
جی,
والصادق لا لہو ولا لعب,
جی,
انت الرسول اللہ نعلمه,
اللہ اکبر,
عليك تنزل من ذل عزت کتب.
اللہ, بے شک
گرچہ تاریخ میں,
جی,
شخصیت ابو طالب واقعا مظلوم,
جی,
بعض مورخین کے نزدیک جو ہے بہت ہی مظلوم,
جی جی,
بہت مظلوم دکھائی دیتے, لیکن
ان کے فضائل اور کمالات نقل نہیں ہوئے ہیں,
نقل نہیں ہوئے ہیں, یعنی ایمان کے حوالے سے بھی ان کے اوپر
اصل میں وہ تعصب کے شکار ہو گئے نا جناب عبد المطلب کے مقابلے میں. جو دوسرا پلیٹ فارم تھا پورا بنی امیہ کا,
جی,
اس نے جو کام کیا ہے اس کے نتیجے میں یہ رہا.
اس زمانے میں جو وہابیت اور سلفی گری جو افراد ہیں وہ معمولاً ان چیزوں کے اوپر,
وہ مولا کائنات سے دشمنی کے نتیجے میں
اہل سنت, اہل سنت کے بہت بڑے بڑے علماء سیرے حلبیہ میں یہ اشعار رہے ہیں.
جی,
یہ اشعار
نہیں, جو برادران اہل سنت ہیں وہ تو قبول کرتے ہیں جناب ابو طالب کے ایمان کو بھی قبول کرتے,
جی,
ہیں.
جی, لیکن وہابی اور سلفی گری جو اشخاص ہیں وہ,
جی,
لوگ,
جی,
ایمان ابو طالب کے اوپر,
جی, جی,
اشکال کرتے ہیں. لیکن دیکھیں برادران اہل سنت کی کتابوں میں یہی اشعار ہے, انت الامین امین اللہ لا کذب, اے پیغمبر امین خدا آپ ہیں,
جی,
اور اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں, والصادق صادق منزل, اور جو خدا کی طرف سے آئے ہیں وہ آپ کی شخصیت ہے,
جی,
انت الرسول واللہ نعلمہ,
جی,
دیکھیں آپ فرستادے خدا ہیں,
خدا کی طرف سے رسول ہیں,
خدا کی طرف سے رسول ہیں,
جی,
واللہ نعلم, خدا کی قسم ہم اس کو جانتے ہیں,
جی,
علیک تنزل من ذل عزت کتب,
اللہ,
اور خدا کے جو پیغام ہیں جو کتابیں ہیں وحی منزل ہیں,
جی,
وہ آپ ہی کے اوپر نازل ہوتی ہیں. اور, جی, آگے دا کے فرما رہے ہیں, الم تعلم انا وجدنا محمدن,
بے شک
ابو طالب فرما رہے ہیں, الم تعلم انا وجدنا محمدن نبیاً کموسا حت فی اول الکتب,
جی بالکل,
یعنی مانند حضرت موسیٰ کی طرح اللہ کا فرستادہ نبی ہے جناب اے پیغمبر گرامی,
جی,
جی.
وَلَقَدْ عَلِمْتُ
اور اس سے پہلا جو مصرع ہے علم تعلم ان محمدن, وہ جو کہتے ہیں جی. عرب کو خطاب کر کے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ
بالکل جی. علم تعلم ان وجدنا محمدن, ہم نے محمد کو اس طرح سے پایا نبیین کا موسیٰ, یعنی جس طرح سے موسیٰ علی نبینا علیہ وآلہ السلام جی. نبی تھے خدا کی طرف سے
جی.
جناب پیغمبر گرامی کی شخصیت بھی یہی
فرما رہے ہیں
اور جی. فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينِ مُحَمَّدٍ
جی.
مِنْ خَيْرِ عَدْيَانِ الْبَرِيَّتِ دِينًا.
اللہ اکبر, جزاک اللہ.
یعنی بتحقیق میں جانتا ہوں جس دین کو پیغمبر گرامی اسلام نے لایا ہے
جی.
کہتے ہیں من خیر ادیان البریت دینا, خیر ادیان خاتم الادیان,
سب سے اچھا دین جو ہے وہ دین, وہ دین ہے جو
ہمارے دین اور تمام و کامل دین جو ہے وہی
محمد
دین ہے جو
محمد کا لایا ہوا دین ہے. صلی اللہ علی محمد وآلہ. جزاک اللہ. قبلہ اجازت دیجیے ہم دوسرے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں, انشاءاللہ پھر پلٹتے ہیں آپ کی طرف. جی سلمان حیدر صاحب آپ کی خدمت میں, آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے جناب ابو طالب کے حوالے سے, واقعی بہت اہم مطالب بیان ہو رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ معصومین علیہ السلام جناب ابو طالب کے حوالے سے کیا بیان فرماتے ہیں؟
جی دیکھیے اس حوالے سے تقریباً معصومین سے بہت سارے نکات آپ کے حوالے سے ملتے ہیں کہ کس معصوم نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا.
جی
تو مختصر سے لفظوں میں امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا جناب ابو طالب کی شان میں,
جی
وہ اس طریقے سے کہ ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آتا ہے
جی,
اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جناب ابو طالب معاذ اللہ جہنم میں ہیں.
اللہ اکبر, علیہ باللہ.
تو امام محمد باقر علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ لوگ غلط کہتے ہیں, جھوٹ ہے
جی.
اور پھر یہاں پہ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر میزان کے ایک پلے میں جناب ابو طالب کا ایمان اور میزان کے دوسرے پلے میں خلق کے ایمان کو رکھا جائے
جی
تو خدا کی قسم ایمان ابو طالب کا پلہ بھاری رہے گا.
بے شک,
یقین کیا ملاک اور کیا معیار دیا ہے آپ نے
جی
کہ یعنی جناب ابو طالب کی از ہستی اور بلندی اور بزرگی وہ ہے کہ کوئی اس کے ہم پلہ ہو ہی نہیں سکتا.
بے شک, بالکل.
اس لیے کہ سب وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا سہارا لے کر, اسلام کی انگلی کو تھام کر, اسلام کے دامن کو تھام کر جو قوی ہوئے ہیں
جی,
لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام وہ ہے جو محسن اسلام ہے,
جنہوں نے اسلام کو قوی کیا ہے,
جنہوں نے خود اسلام کو قوی کیا ہے,
بالکل,
اور جن کے دم سے جو ہے وہ اسلام پروان چڑھا ہے.
بے شک, بالکل.
جب دیکھیں ہم یہ جملہ جو آپ نے امام نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف خلق ہے
جی,
ایک طرف جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایمان ہے
جی,
جبکہ ہم دیکھتے ہیں خلق میں بڑے بڑے عابد بھی ہیں, ساجد بھی ہیں, صائم بھی ہیں, تہجد گزار بھی ہیں, مجاہدین بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے کو
اسلام
خدمت اسلام میں جو ہے وہ فدا کر دیا, بذل کر دیا, خرچ کر دیا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب ان یعنی پورے کائنات کی اچھائیاں اور نیکیوں اور ان تمام افراد کو ملا کر بھی ان کا ایمان اتنا وزنی نہیں ہے کہ جتنا ایمان ابو طالب ہے.
جی بالکل.
کیوں؟ اس لیے کہ یہ اولین مرحلے میں تھا
جی
کہ جب ہر طرف سے لوگ یہ چاہ رہے کہ ہم اس کو ختم کر دیں
جی,
لیکن اس وقت یہی جناب ابو طالب کی ذات تھی جس نے شمع رسالت کی فانوس بن کے حفاظت کی ہے.
بالکل صحیح فرمایا.
تو لہٰذا کوئی ان کے مثل اور ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا.
جی بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت شکر گزار ہیں آپ کے. اجازت دیجیے یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے ہماری جناب ابو طالب کے حوالے سے, اور خاص طور پر جناب ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے بڑا اہم نقطہ یہاں پہ بیان فرمایا ہمارے مہمان نے کہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ پوری کائنات کا ایمان ایک طرف اور جناب ابو طالب کا ایمان دوسری طرف ہو تب بھی جناب ابو طالب کا ایمان جو ہے وہ زیادہ وزنی نظر آئے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیں, مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے پروگرام کو مہمانوں کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ جی سلمان حیدر نوری صاحب آپ کی خدمت میں ہیں اور آپ سے سلسلے گفتگو جاری تھا ہمارا، آپ سے جاننا چاہیں گے، یہ تو آپ نے معصومین کے حوالے سے بیان فرمایا اور اس میں اگرچہ کافی طولانی بحث ہے یہ، لیکن آپ نے صرف امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث پر اکتفا کی، لیکن ہم دانشوروں کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ جو دوسرے دانشور ہیں اس میں مسلمان اور غیر مسلم، جناب ابو طالب کے حوالے سے مختصر طور پر آپ کچھ بیان فرمائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں۔
دیکھیے اس حوالے سے جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے
جی،
وہ ابن ابی الحدید معتزلی
جی
کا جو آپ ان کے اشعار جو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے
جی،
اس میں آپ نے بہت اچھی طریقے سے مطالب کو سمیٹ کے بیان کیا، اس کا میں ایک پہلا شعر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں
جی،
کہ لما لولا ابو طالب وابنہ لما مسعود الدین شخصا فقاما،
بے شک
ایک مفکر اور ایک مورخ کی نظر جو جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں وہ اپنے اشعار میں بیان کر رہا ہے
جی،
وہ فرماتے کہ لولا ابو طالب وابنہ، اگر جناب ابو طالب علیہ السلام اور ان کے فرزند نہ ہوتے
جی
تو لما مسعود الدین شخصا فقاما، تو دین جس حیثیت میں ہم اس کا قیام دیکھ رہے ہیں
صحیح
اس حیثیت میں یہ قائم نہ ہوتا، یعنی اس کے قوام میں اور اس دین کے قیام میں یہ خدمات ہے باپ اور بیٹے کی
جی بالکل،
کہ یہ بہترین امتیاز یہاں پہ پیش کیا ہے، یعنی جو کردار مکے میں جناب ابو طالب علیہ السلام نے خدمت دین اور حمایت دین میں انجام دیا
جی،
اور جس جوش و جذبے کے ساتھ جب ہم آتے ہیں مولا کائنات کی خدمت کی طرف، تو گویا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ باپ کا جذبہ جو تھا وہ بیٹے کی زندگی میں جوان ہو گیا،
بے شک بالکل،
اور جو باپ کی تمنائیں تھیں جو باپ کی آرزویں تھیں جی اس کو اس اہل بیٹے نے پورا کیا
جی،
اور خود ہے بھی یہی الولد السر لابی، یہ مشہور عربی کا جملہ کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے
جی،
تو اگر ہم اس حوالے سے دیکھتے جناب ابو طالب کو اگر ہم پہچاننا چاہیں، آپ کی خدمات کا اندازہ لگانا چاہیں جی، تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے فرزند نے آپ کے کام کو کیسے آگے بڑھایا،
بالکل صحیح فرمایا،
یعنی جناب ابو طالب کی تمنا اور آرزو یہی تھی کہ یہ دین عالمگیر ہو، پورے جامعے کو پورے معاشرے کو اپنے جلوم میں سمیٹ لے
جی،
اور اسی لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کیا اس دین کے لیے جی، اور ویسا بیٹا دین کی خدمت کے لیے چھوڑا ہے
جی،
بقول ابی الحدید معتزلی کہ ایسا بیٹا چھوڑا ہے کہ جس نے وہی کام کیا جو باپ نے، جو باپ کا ادھورا کام تھا اس کو بیٹے نے
جی
بہت احسن اور بہت اچھے انداز
جی
سے
بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب، آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے جی۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، دوسرے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں، قبلہ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، دیکھیے جناب ابو طالب کی ذات اور شخصیت کے حوالے سے کہ معصومین اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں، آپ بھی کچھ بیان کیجیے۔
جی ضرور
جی،
معصومین کی نگاہ میں دیکھیں، معصومین کچھ زاویے سے جناب ابو طالب کی زندگی پہ نظر کی ہیں
جی،
بعض اوقات جناب ابو طالب کے ایمان کے اوپر جو اشکال کرتے تھے اس کو دفاع کرنے کے لیے معصومین اپنے ارشادات میں
جی
اپنے چاہنے والوں کے ذہن سے یہ سوالات جو ہے
جی جی اس کا جواب دفاع دیا ہے،
اس کو جواب دیا گیا ہے
جی،
اور بعض کچھ شخصیتیں
کچھ فضائل اور مناقب ہیں جناب ابو طالب،
فضائل ہے کچھ جو ہے دفاع اور ان کی شخصیت سے
جی جی
اس اشکال کو دفاع کرنے کے لیے بیان کیا، بالکل یہی روایت
جی
ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا، ان کے ایک صحابی نے نامہ لکھا گیا
جی،
خط لکھی گئی
جی،
کہ امام سے سوال میں کہ یہاں پہ سننے میں آتا ہے کہ ایمان ابو طالب کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں
جی
کہ با ایمان نہیں گزرے اس دنیا سے
جی،
تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مفصل خط جو ہے ہم ان کے لیے ہم جو ہے دوسری جو مومنین ان کے لیے
جی جی
بھیج دیتے ہیں، دیکھیں
جی
اس میں سے ایک فقرہ یہ ہے
جی،
فرماتے ہیں انکا ان لم تقر بی ایمان ابی طالب کان مسیرک الی النار،
اللہ اکبر،
اے شخص اے صحابی اے وہ شخص کی جو ایمان ابو طالب میں جس کو تردید ہے
جی
اگر اقرار نہ کریں ایمان ابو طالب پہ
جی
اور ایمان ابو طالب کو قبول نہ کریں کان مسیرک الی النار،
بالکل
آپ کے مسیر و آپ کا راستہ آپ کے انجام جو ہے وہ جہنم ہے،
جہنم میں جانے سے تمہیں پھر کوئی نہیں بچا سکتا،
کوئی نہیں بچا سکتا،
بالکل.
دیکھیں اسی طرح دوسرے ائمہ بھی اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال میں
جی
کہ حضرت ابو طالب کے جو ہے انگوٹھی کے جو نقش ہے
جی
ہر کسی کے انگوٹھی کے نقش جو ہے اس کے ایمان اور اس کے عقیدے پہ دلالت کرتا تھا. تو امام فرما رہے ہیں ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھی کا نقش جو ہے
جی
یہ تھا رضیت باللہ ربا.
اللہ اکبر.
وہ لوگ کی جو کہتے ہیں ابو طالب کے منہ سے جو ہے شہادتیں
نہیں سنی، کلمہ
نہیں سنی گئی،
جی جی
کلمہ نہیں پڑھایا
جی جی
ابو طالب نے
جی.
تو دیکھیں امام فرما رہے رضیت باللہ ربا
بے شک
وبابن اخی محمد النبی
جی
شہادتیں یہی ہیں
بے شک
وبابن علی لہ وصیا.
اللہ اکبر.
یہ نقش نگار انگوٹھی جو ہے جناب ابو طالب،
توحید بھی، نبوت بھی، ولایت بھی،
ولایت بھی، تینوں
کا
تینوں ساتھ جو ہے ابو طالب کے انگوٹھی کا نقش تھا اور اس کے اوپر پوری طرح جو ہے جان و دل سے مومن تھے.
اس سے بڑھ کے کیا واقعی ان کے ایمان کی دلیل ہو سکتی
جی. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جی
کے احادیث میں جی ان کی شخصیت کے
جی
بارے
بہت
میں
بہت زیادہ کچھ نقل ہوا ہے. جی بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اس کو چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے ہم یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا آپ دونوں حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے شکر گزار ہیں. خدا حافظ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و ابدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.